الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين كفروا مثلا وہی کلمہ جسے اردو میں ہم مثال کہتے ہیں ون سیونٹی ون سے آغاز کرنا جی مثل مثال ہے الذین کفروا ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا کمثلی کاف تو کلمے کے شروع میں جو لگا ہے وہ تو آپ نے پڑھا ہے کہ وہ کافی تشبیہ کہلاتا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں کی طرح کی مانند مثل اس جیسے کم مثلی ان کی مثال اس طرح کی ہے الذی ینعقو بما لا یسمع یہ کلمہ الذی جو کہ ینعقو یہ تو فعل مضارع کی علامت ہے تھوڑی سی آواز کا یہ تو فعل مضارع کی علامت ہے باقی کلمہ رہ گیا نہ آقا نہ ایکا ذرا دیکھیے اس کو کیسے نکالیں گے آپ کوئی وجہ ہے گول زیادہ ہے اس کی آج بس ٹھیک اللہ اکبر نہ آقا یا ایکو ذرا نکالیں نون عین اور کیسے نکلے گا جی نون عین اور کاف ہانکنا پکارنا جس طرح چرواہا پکارتا ہے یہ نائکہ کا کلمہ استعمال ہی ہوتا ہے چرواہے کی اس آواز کو کہتے ہیں جب وہ بکریوں کو ہانک رہا ہوتا ہے مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع با کے معنی تو ہم نے پڑھے تھے کہ کبھی اس کے معنی سے ہوتے ہیں کبھی اس کے معنی بے ہوتے ہیں بسم اللہ کے اندر کے ساتھ آپ نے پڑھے تھے آمنت باللہ میں اللہ پر ایمان لایا کبھی اس کے معنی پر ہوتے یہاں پر کبھی اس کے معنی بجہالت جہالت کے سبب یسمعوں جو کہ نہیں سنتا سما کے اندر یہ معنی پائے جاتے ہیں کوئی سنے سمجھے اور سمجھ کر اگر وہ سن کر وہ سمجھ رہا ہے تو یہ سماعت کہلاتی میں کہتا ہوں ادھر آؤ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے ادھر بلایا ہے تو میں بتا رہا تھا کہ سما سماعت کہتے ہیں کہ کوئی بولے اور اس کی بات کو اگر کوئی سمجھ لیتا ہے تو اس نے سماعت کر لی ایک ہے کان میں آواز کا پہنچ جانا لیکن کوئی اس کو سمجھے نہ اس کے معنی کیا الا سوائے دعا ان و ندا ان دعا اور ندا دونوں کلمات ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں منہ سے کسی کو کچھ کہنے کے لیے جو بھی آپ آواز نکالتے ہیں اسے ندا یا صدا کہتے ہیں یہ صدا دعا ہے اور ندا وہ آواز وہ پکار ہے جس کے ساتھ ہم پکارتے ہیں اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ اگلا بھی سمجھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے مثال کے طور پہ آپ نے چرواہوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے مویشیوں کو جب چرا رہے ہوتے ہیں وہ نہ چلیں, وہ پیچھے پیچھے رہیں, تو وہ اسے کبھی گالیاں دے رہا ہوتا ہے, وہ تیرے سائیں مر جان, وہ جلدی کر, وہ صرف آواز کو سن رہا ہوتا ہے وہ جانور, اس کو نہیں پتا وہ کہہ رہا تیرے سائیں مر جان اور تو مر جائے, اس طرح کا کوئی جملہ اس کو معنی نہیں سمجھ آ رہے ہوتے, صرف آواز سنتا ہے. یہ ندا اور صدا ہے, یہ سماعت نہیں ہے. سماعت کے اندر اس وقت معنی پہ شامل ہوں گے جب اس کو سمجھنا بھی آ جائے. اس بات کو آگے جا کے اور واضح کر دیا اسی آیت کریمہ نے, دعان وہ پکارتے بھی ہیں, وہ کہتے بھی ہیں, منہ سے کچھ کہتے بھی ہیں, وندان وہ بلاتے بھی ہیں, سمن ان کی حالت یہ ہے کہ وہ بہرے ہیں, ان کی حالت یہ ہے کہ وہ بہرے ہیں, بکمن وہ گونگے ہیں, امیون وہ عاما ہیں, وہ اندھے ہیں. یہ کلمات جو کہ بار بار آ چکے ہیں اس لیے میں ان کا ڈکشنری میں سے نہیں دکھوا رہا. فہم لا یعقلون, فا کا مطلب پس اور ہم کا مطلب وہ سب, اور لا یعقلون یہ فعل مضارے کی علامت, وانون تو جمع کی علامت ہے, باقی کلمہ عقل رہ گیا. یعقلون وہ عقل نہیں رکھتے. مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع ان کی حالت بالکل ایسی ہی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے. آواز تو سنتے ہیں, اس کے معنی کو نہیں سمجھتے. یہ بہرے ہیں, یہ گونگے ہیں, اندھے ہیں, سمن بکمن امین, فہم لا یعقلون اس لیے وہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. یہ چونکہ ہم نے کچھ دیر کے بعد پڑھا ہے, اس کی جو پچھلی باتیں تھیں اس کو ذرا یاد کر لیجئے. لوگوں زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ, شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پہ نہ چلو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں. یا ایھا الناس قولوا, ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو, تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا. اچھا, اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو, تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یہاں تک ہم پہلے پڑھ چکے تھے اور آج پڑھا ہے. یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے سے انکار کر دیا ہے, ان کی حالت بالکل ایسی ہی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے. یہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, اس لیے کوئی بات ان کو سمجھ نہیں آتی. یہ آیات تو 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی, 1500 سال پہلے, لیکن لگتا ہے کہ اب نازل ہو، میرے اور آپ کے لیے نازل ہو، میرے اور آپ کے معاشرے اور سوسائٹی کے لیے یہ نازل ہو. آج بھی اگر کوئی اللہ کے دین کی طرف پکارتا ہے، اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے، لوگ جمعے کی نماز میں وہاں موجود ہوتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، جب اٹھتے ہیں پوری طرح جھاڑ کر اٹھتے ہیں اپنے دامن کو، کوئی موتی کوئی گوہر وہاں سے لے کر گھر نہیں جاتے. کسی بات سے، حضور کی کسی تعلیم سے، اللہ کے کسی حکم سے اپنی زندگیوں کو اس سے مزین نہیں کرتے. انہیں بات سمجھ آتی ہی نہیں، وہ تو سمجھتے ہیں کہ جمعے کا وقت ہو گیا تو جانا ہی جمعے کے وقت اس وقت ہے جب وہ عربی کا خطبہ ہو رہا ہو. وہ عربی کا خطبہ ہوگا، وہ تو عربی بھی ہوگا، نہ ہمیں عربی سمجھ آئے گی نہ ہم اس پر عمل کریں گے. تو عربی کا خطبہ سننے کے لیے تھا، سمجھنے کے لیے تھا تاکہ تم اس پر عمل کر سکو. تو کتنے فیصد کو وہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا اس پہ؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ جب جمعے کے دن اذان ہو جائے، تمہیں پکار لیا جائے، تو پھر ہر طرح کا کاروبار بند کر دو. تو جمعے کے دن آپ نماز کے لیے کس وقت جاتے ہیں؟ کسی سے بھی پوچھ لیجئے کہ آپ کی مسجد میں نماز جمعہ کا کیا وقت ہے، تو وہ وقت وہ بتائے گا جس وقت نماز کھڑی ہوتی ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب امام مسجد میں داخل ہو کے ممبر پر کھڑے ہو کے السلام علیکم کہہ دیتا ہے، تو وہ فرشتے جو دروازوں پہ کھڑے آنے والوں کا نام لکھ رہے ہوتے ہیں کہ جمعے میں کون کون شامل ہوا ہے، وہ اپنے دفاتر کو، اپنی کاپیوں کو بند کر دیتے ہیں اور آ کے خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں. خطبہ جمعے کا وقت تو وہ تھا. نہ ہمارے مسجد کے مولوی صاحب نے کبھی دیوار پہ یہ لکھ کر لگایا کہ جمعے کا وقت کون سا ہے، وہ بھی نماز کا وقت لکھتا ہے. اس لیے کہ اس کے ابا نے بھی ایسا ہی کیا تھا. اور وہ باتیں جو بیچارہ امام خطیب اردو میں کہتا ہے، وہ جو بات جہاں سمجھ آ سکتی ہے ہمیں، وہاں پہ ہم موجود ہی نہیں ہوتے. اور اس سے بھی اگلی بات، اگر کوئی سچی بات، توحید کی بات، اللہ کی بات ڈائریکٹ کہہ دے، جو کسی کے ماں باپ بزرگوں کے عقیدوں سے ٹکراتی ہو، تو وہ وہیں پہ جھاڑ دیتا، اس کو سنتا بھی نہیں. جو اس کے ذاتی مفاد سے ٹکراتی ہو، اس کو بھی نہیں سنتا. میں یہاں پہ چیخوں چلاؤں کہ لوگوں داڑھی رکھ لو، یہ میرے رسول نے حکم دیا ہے امت کو، سننے کے بعد ان کے لیے یہ صدا اور ندا رہ جاتی ہے اس جانور کی طرح جس کو ہانکنے پکارنے کی آواز جاتی ہے لیکن بات کو نہیں سمجھتا. کلمہ پڑھنے کے بعد اگر بات سمجھ آ جائے کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے، اس کے رسول نے فرمایا ہے، تو انسان کلمہ پڑھنے والا اس پر عمل کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اسے بات ہی نہیں سمجھ آتی اور یہ اللہ کی بات کو مانتا ہی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کہ اس کی حالت بالکل اس چرواہے کے پکارنے کے بعد وہ حالت جو جانور کی ہوتی ہے، اس جانور سے بدتر ہے. جب कोई दावत देने वाला दावत देता है तो उसका डायरेक्ट असर दिल पर होता है। इस्लाम के नजदीक सोचने समझने का आला सिर्फ दिल है, दिमाग तो सिर्फ कंट्रोल करने का एक अल्लाह ने मुहर्रक रखा है, वो आला जो सारे असाब को मुतहर्रक करता है या उन्हें कंट्रोल करता है उसका नाम दिमाग है। लेकिन सोचने समझने की सारी सलाहियतें अल्लाह ने इस दिल को दे रखी। और आप अपनी जुबान में ये जुमला भी इस्तेमाल करते हैं, कोई काम ना करने को जी चाहे तो कहते मेरा जी नहीं चाहता, मेरा दिल नहीं चाहता, करने को चाहे तो कहते हैं मेरा दिल चाहता है कि ये कर लूं। तो ये सोच समझ के जो फैसला करता है ये दिल ही होता है। जिन्होंने अपने दिलों के ऊपर कुफर लगा रखा हो नाफरमानियों की वजह से, उनके दिलों पर स्याह धब्बे, जिस तरह रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब एक नाफरमानी इंसान करता है तो उसके दिल पर एक स्याह धब्बा लगता है, तोबा कर ले तो धुल जाता है, तोबा ना करे तो दूसरा स्याह धब्बा लग जाता है, फिर तीसरा लगता है तक उसका दिल स्याह हो जाता है। ये स्याह दिल वाला जो इसके दिल के ऊपर कुफल लग जाता है, जिसको कुरान की इस्तलाह में कहते हैं खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहरें लगा दी हैं, अब ये सोचते समझते नहीं है, सोचने समझने की इनकी सलाहियतें खत्म हो जाती है, इनके दिलों पे मोहर लग जाती है इनके अपने अमाल की वजह से। ये लगाते अल्लाह ही हैं लेकिन लोगों के अमल के नतीजे में लगाते हैं। जब वो नाफरमानी पर बजिद हो जाए तो उसे फिर सूझता कुछ नहीं। ये उन्हीं लोगों की मिसाल देते हुए, हक आता है, हक को सुनते हैं, लेकिन हक के लिए सुनने के लिए उनके कान ना आशना हैं, हक बात उन पे भारी लगती है, फौरन कहते हैं कि खावर भट्ट को पता नहीं क्या हो गया है, जब भी बैठता है फिर दाढ़ी की बात कर देता है, उसको सारे कुरान में दाढ़ी के अलावा कुछ नहीं आता, बड़ा भारी लगता है और उस तरह ही रहना चाहता है जिस तरह उसके मां बाप या उसकी सोसाइटी उसे रखना चाहती। वो कहते हैं हा कजा वजदना अबा आना, हमने तो अपने अबाओ इजाद को ऐसे ही करते पाया था, क्या वो सारे गुमराह थे? तो अल्लाह ने कहा कि अगर वो तुम्हारे मां बाप हक पर ना हो क्या तुम भी हक पर नहीं चलोगे? अगर उन्होंने जहन्नम का रास्ता इख्तियार कर लिया है क्या तुम भी जहन्नम का रास्ता इख्तियार करोगे? कुछ लोग अपने मां बाप के कहने पर, कुछ अपने उलमा के कहने पर अपने दिल दिमाग को उनके हवाले कर आते हैं और अल्लाह की सच्ची पुकार को भी वो सुनते नहीं है, उनके कान हक आशना नहीं है। आप कुरान के लिए उन्हें पुकारे कि आओ, आपका तजर्बा हुआ होगा, जाहिर है आप दावत देते हैं लोगों को कहते हैं कि आओ तो कितने लोग हम ही भरते हैं, लेकिन किसी फिरके का जिससे उसका भी तअल्लुक है आप उन्हें कहें कि जनाब आज हाजर नाजर पर, आज नबी सल्लम के नूर और बशर होने पर, आज नबी सल्लम के फलाम मामले के ऊपर मुनाजरा है, देखेंगे ठट के ठट लग जाएंगे। बड़े बड़े अकलमंद यार, मैंने बड़े प्रोफेसर्स को, अकलमंद लोगों को ये कहते सुना, वो इस दुनिया में आज के दौर में अगर कोई तबलीग कर रहा है तो क्या नाम है नायक साहब जो इंडिया में करते हैं, क्या नाम, जाकिर नायक साहब करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों अच्छा लगता है? मिजाज मुनाजरा शनास है, हक शनास नहीं है। अल हक ने जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा तो दावत का काम असल में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया था या किसी और ने? जी मुझे आवाज नहीं है आपकी, कुछ लोग खामोश है, मुझे दावत का काम सच्चे और ठीक तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया या किसी और ने? उन्होंने पूरी जिंदगी में कोई मुनाजरा किया? एक मुनाजरा बता दी। हमारे मिजाज चूंकि सुन्नी देवबंदी मुनाजरे सुनने के थे, सुन्नी बरेलवी अहले हदीस मुनाजरे सुनने के थे, सुन्नी शिया मुनाजरे सुनने के थे, हमें वो मुनाजराना बातें अब अच्छी लगने लगी। अगर कोई कुरान के लिए डायरेक्ट पुकारे वहां की मजलिस के अंदर जाते हुए लोगों को हौल पड़ते आते ही नहीं, इसलिए कि उनके कान ना आशना है हक से। गाने की मजलिस हो, ड्रामों की बातें हो, फिल्में देखनी हो, डायलॉग सुनने हो, या किसी मिरासी से वो जो लतीफे सुनाते हैं उनके वो प्रोग्राम देखने हो, भाग भाग के जाते हैं, ठट के ठट लग जाते हैं, पैसे दे दे के बड़ी बड़ी टिकटें खरीदते हैं, फिर जाके सुनते हैं, थिएटरों में जाके क्या देखते हैं? ना ये हक आशना उनके कान हैं, ना उनकी निगाहें, निगाहें भी पलीद देखना चाहती, निगाहें भी बुराई देखना चाहती, वही चीजें उन्हें मजेदार लगती, वही चीजें उन्हें अच्छी लगती। और मोमिन की सिफत तो यह है कि जब हक बात आए तो वो हक आशना उसमें लज्जत भी महसूस करता है। कहता काश कुरान की क्लास एक घंटे की है, ये 10 घंटों की हो, मैं इसको सुनता रहूं, मेरी रूह के अंदर नूर उतरता रहे, मुझे अल्लाह के हां बाजियाबी नसीब होती रहे, और जब मैं उठूं तो इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने वाला हो जाऊं, ताकि जन्नत के अंदर मेरा अल्लाह मुझे मुकाम अता फरमा दे। ये उसकी सोच होती है। और मेरे जैसे लोगों की सोच यह होती है, मौलवी साहब ने जुमे का खुतबा शुरू किया और बात उसने कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस शुरू की, हदीस अभी मुकम्मल नहीं हुई, टाइम मुकम्मल हो गया तो घड़ियां देखते हैं कि मौलवी बेवकूफ के पास इतना पता नहीं वक्त हो गया, हमारा वक्त बड़ा कीमती है, यह हमें रसूलुल्लाह की बातें सुनाने लगा हुआ है। अंदर उलझन होती है या नहीं होती जी? उसी का तस्करा है, दिलों पर कुफर लग गया। अल्लाह करे जल्दी निकले उस आशना जगह पर पहुंचे जहां पे बैठने में मजा आता है। कभी यह था कि मेहमान घर में आ गए तो अल्लाह की रहमत आ गई, दिल खुश होता था मेहमान को देख के। अब 8 बजे का ड्रामा लगा हो और उसके ऊपर मेहमान दरमियान में आधे ड्रामे के दौरान आ गए, देखने को जी चाहता है वो ग्लैमर जो सामने है, सुनने को जी चाहता है वो डायलेक्ट जो लड़की और लड़का बोल रहे हैं। कभी मेहमान की बात को सुनने के लिए जी तड़पता था, वो चला जाए तो इंसान रोता और दुख होता था। अब मेहमान आज इस मौके पे तो क्या हालत होती है, इस बेवकूफ को ये भी नहीं पता ये वक्त आने का। ये हमारी अंदर की हालत होगी। मेरे अल्लाह से ज्यादा नफ्सियात को कोई नहीं जान सकता, इंसानी नफ्सियात का माहिर मेरे अल्लाह है। अगर इस दिल के ऊपर हुक्मरानी अल्लाह की है, उसके रसूल की है, तो किसकी बातें अच्छी लगेंगी? हमने तो अल्लाह की बातें सुनने के लिए कभी रुख करना दोबारा ही नहीं किया, और अगर कहीं मजबूरी में जाना भी पड़ जाए तो घड़ियां देखते हैं कब यह टाइम खत्म होता। फिर अगर दिल लगता है ऐसी मजलिसों में भी तो जहां मुनाजरे हो रहे होते, लोगों पूरी जिंदगी में रसूलुल्लाह ने एक मुबाहला किया है, मुनाजरा एक भी नहीं किया। हम उसको बड़ा आलिम समझते हैं जो चर्ब जबानी के साथ अपने मौकफ की हमायत में दलाइल ले आए। अगर फर्ज कीजिए मैं मुनाजरा करने लगूं और अपनी नलायकी से मौके के ऊपर कोई दलील ना दे सकूं अपने दीन के बारे में, तो क्या मेरा दीन गलत है? मैं नलायक हूं, मेरा दीन गलत नहीं है। मुनाजरे का तरीका दीन को गलत साबित करवा देता, लेकिन हम उसमें मजे लेते। बड़ा मजा आया जी, उसने ईसाइयों को हरा दिता, और ये हराने के लिए नहीं है दीन, ये लोगों को जीत लेने के लिए है। अपनी दावत इतने खूबसूरत तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह के स्वरूप पर दो कि अपनी सच्ची दावत दो कि उनके दिलों में घर कर जाए। जब उनके दिल घायल हो जाएंगे तो वो तुम्हारी बात को सुनेंगे, और जहां उनका दिल ही ना लगता होगा तुम्हारी बात को सुनेंगे। जिसको आप हराने जाएंगे, हारने वाले ने कभी जीतने वाले के गले में हार डाला है? उससे कभी खुश हुआ? जिससे इंसान खुश ही ना हो उसकी बात मान लेगा? क्या स्वरूप अपना लिया हमने लोगों? ये इस्लामी स्वरूप नहीं है। अपने दीन की सच्ची बात, खरी बात, पूरे यकीन और इत्मीनान के साथ कि जो सच है वो सिर्फ मेरे अल्लाह ने कहा है, मेरे रसूल ने हम तक पहुंचाया है, वही सच और हक है। अगर इसको मान जाएगा दिल, सोचने की सलाहियत रखने वाला, तो ये कान उसको उन बातों को सुनने के लिए मुतमन्नी हो जाएगा। ये आंखें ऐसी चीजें देखने को तरसेंगी जो एक दफा हरम हो आए हैं। उनसे पूछो किस दिल से हरम से निकलते, जो मेरे आका के रोजे को देखा है, उनसे पूछो कि रोजे से किस तरह निकलते। इंसान के बस में नहीं होता कि वहां से निकल आए, वो जज्ब इंतजार की ऐसी कैफियत होती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से दूरी एक लम्हा के लिए गवारा नहीं होती। ये दिल के मानने की बुनियाद पर है, और जब दिल वहां भी ना लगा हो, दिल के अंदर उस कैफियत मौजूद ना हो। तुम सऊदी अरब के जमाने में जब मैं वहां पढ़ रहा था, तो एक साहब, उन्हें मैंने कहा कि आइए, दाखला हमारा यहां पे हुआ है तो अल्लाह ने मौका दिया, छुट्टी भी है, हरम हो आते हैं कदर सैर करने के लिए, क्या उस तपते हुए इलाके में जहन्नम में जाने की मुझे दुनिया में जरूरत है? मेरे पास पैसे होंगे तो मैं यूरोप पर क्यों ना चक्कर लगाऊं? ये सऊदी अरब रियाज में बैठ के बंदा बात कर रहा, वो जिस चीज देखने को जी नहीं चाहता। फिर इसी तरह मेरी और आपकी सूरत हाल यह है कि सच्ची बातें सुनने के बाद अगर वो दिल में पहले घर नहीं की जिसकी वो बात है, तो हम सुनना भी गवारा नहीं करते। और उसका एक पहलू और मुझे आपके सामने रखना है। अल्लाह का कलाम तो अरबी मुबीन में है, अरबी मुबीन मुझे और आपको समझ तो आती नहीं है, तो रोजाना सुबह कुरान हकीम पढ़ते हैं, कोई समझ आ रही होती है? अगर समझ ना आ रही है तो समाज तो नहीं है, दुआ और नदा है। वो ऊपर से इस तरह गुजर जाते हैं, आवाज आप सुनते हैं बोलने की, जिस तरह बोलने की आवाज वो भी सुन रहा होता है जो जानवर है, लेकिन उसके ऊपर उसके कोई असरात मुरतब नहीं होते, बिल्कुल वही सूरत आलम हमारी होती है। पूरा सिपारा रोज पढ़ते हैं लेकिन जरा भी जुम्बश नहीं होती। तो जब समझ के नहीं पढ़ोगे कुरान हकीम, वो तलावत जो तरावी में की जाती थी, लोग लफ्ज तलावत से ले लेते हैं कि तलावत का अजर है। ये तलावत का अजर जिनके लिए कहा गया था वो अरब थे, उन्हें डायरेक्ट समझ आता था। तरावी में जब वो दौरा करते थे कुरान हकीम का पूरे महीने में, तो पूरे कुरान हकीम की तालीमात उनके सामने आ जाती थी। आपको हांक पुकार के अलावा कुछ और सुनाई देता है? تو کیا حیثیت؟ اب پھر پڑھیے ذرا اس آیا کریمہ کو، یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، یہ خدا کے طریقے پہ چلنے سے انکار کر دیا سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ یہودی اور نصرانی ہو گئے؟ نہیں، کلمہ دن میں 100 دفعہ پڑھتے ہیں، لیکن اللہ نے جو معاشرت اور معاش کے ذریعے طریقے بتائے ہیں ان سے ہٹ کر اپنی مرضی چلاتا، اسے وہ باتیں اچھی لگتی ہیں۔ میں لاکھ سمجھاؤں کہ اللہ نے کہا ہے کہ سود کا کاروبار، اللہ اس کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے، ماں کے ساتھ 70 دفعہ زنا کرنے سے بدتر فیل ہے۔ 4 جماعتیں پڑھنے والا جس کا دل دوسری سائڈ پہ لگا ہے فوراً سوال کرتا ہے، ٹھیک ہے اسلام نے کہا ہے، لیکن کیا بینک چل سکتے ہیں؟ کوئی عقل کی بات کرو، مولویوں کا تو دماغ خراب ہو گیا۔ یہ جو کہا ہے کہ سود کا کاروبار حرام ہے، یہ مولوی صاحب نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے، تو یہ گالی کس کو دیتے ہو؟ ان جانوروں سے بھی بدتر۔ اللہ نے اگر قانون بنایا ہے کہ سنسار کرو، اللہ نے قانون اگر بنایا ہے کہ کوڑے مارو، اگر اللہ نے قانون بنایا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، تو یہ کاٹ دینے میں پھر وہ کہے کہ تمہیں ترس نہ آئے میرے حکم کی امپلیمنٹیشن کے اندر، اس کو پوری طرح عمل کر دینا، اور تم کہو کہ یہ سزائیں وحشیانہ ہیں۔ اس مہذب دور کے اندر بربریت کی یہ مثالیں، تو رسول اللہ اور اللہ جنہوں نے یہ تہذیب دی ہے اس کو، ان کو کیا غیر مہذب کہتے ہو؟ انہیں ظالم سمجھتے ہو؟ جانوروں سے بدتر لوگ ہو۔ میرے اور آپ کے گھر میں قرآن حکیم موجود، میں اور آپ اس کی تلاوت بھی کریں اور میری اور آپ کی زندگی اس سے سمرے بھی نہ، تو جانوروں سے بدتر۔ آواز تو وہ بھی سنتا ہے، ہانکتا پکارنے کی آواز سنتا ہے، ہم بھی تلاوت سنتے ہیں۔ سورہ اعراف میں بھی اسی مضمون کو یوں بیان کیا گیا ہے جس طرح یہاں کہا گیا ہے نا، یہ سنتے نہیں ہیں، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ سورہ اعراف میں کہا گیا ہے لہم قلوب، ان کے پاس دل ہیں، سوچنے سمجھنے کا آلہ ان کے پاس ہے، ہم نے دے رکھا ہے اسے، لا یفقہون بیہا، اس سے کچھ وہ فہم حاصل نہیں کرتے، کچھ سمجھ نہیں آتی، حالان آلہ ہے ان کے پاس۔ وَلَهُمْ عَيُونٌ، ان کی آنکھیں ہیں، لا يُبْصِرُونَ بِهَا، اس سے وہ دیکھتے نہیں ہیں، یعنی کہ ان کو دکھائی نہیں دیتا، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ساری چیزوں کو، حق کو دیکھ نہیں سکتے، وہاں ان کو جی نہیں چاہتا۔ بیوی بھی کہتی ہے شوہر داڑھی مون کر آنا، تو مجھے بڑا خوبصورت لگے گا۔ جانور ہو گئی ہو، اللہ کے اس کے رسول کی بات کو سنتی ہو، دل بھی موجود ہے، آنکھیں بھی موجود ہیں، حق تو یہ تھا کہ اس کو حق سمجھتی جو میرے الحق نے کہا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، ان کے پاس کان ہیں، لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اس سے وہ کچھ نہیں سنتے، جانور کی طرح ہانک پکار کی آواز ان میں جاتی ہے، قال اللہ تعالی وقال رسول اللہ، سنتے ہیں لیکن کان سن کے اس پر جو عمل کرنا چاہیے تھا اس کو سمجھ اور فہم کے ساتھ، اس کے اوپر جو چلنا چاہیے تھا، زندگی کو جس سے سنوارنا چاہیے تھا، یہ عمل نہیں ہوگا۔ لا یسمعون، اولئک کالانعام، یہ سارے لوگ اس طرح ہیں جس طرح کے جانور مویشی، मवेशियों को हांका पुकारा जाता है, चल पड़ते हैं। जिधर वो ले जाए उधर चल पड़ते हैं, कोई मुशर्रफ कहीं ले जाए उधर चल पड़ते हैं, कहीं पर कोई मौलवी ले जाए उधर चल पड़ते हैं, खानदान के रस्म रिवाज कहीं ले पड़े तो उधर चल पड़ते हैं। सोचते ही समझते नहीं है कि अल्लाह क्या कहता, उसका रसूल क्या कह रहा। बल हुम अदल, लेकिन तबसरा मेरे अल्लाह ने किया है कि वो मवेशियों से भी बदतर हैं, वो मवेशियों से भी बदतर। इसलिए कि मवेशी को बात नहीं समझ आ रही होती कि ये जुमला क्या कहा है, लेकिन इतना जान जाता है कि वो कहता है कि चलता रहे तो वो चलता रहता है। इंसान तो ये समझता ही नहीं है कि अल्लाह ने क्या कहा है, पता भी चल जाए कि अल्लाह ने ये कहा है फिर भी नहीं उधर चलता, ये तो उससे भी बदतर है। इसलिए जुमला इस्तेमाल किया है बल हुम अदल, बल्कि ये उनसे भी ज्यादा गुमराह। और कुछ लोगों ने ये बड़े खुश होते, मेरा बेटा माशाल्लाह कुरान का हाफिज है, इसे कुरान समझ आया। नहीं, वो तो मौलवियों का काम है। माशाल्लाह मेरा बेटा कुरान हाफिज, मेरे बेटे ने एमए इस्लामियात पीएचडी किया हुआ है, उसने दरसे निजामी किया हुआ है, बड़े खुश होके कहते, उसके ऊपर अमल भी करता है। नहीं, दुनियादारी का मसला है ना, दुनिया में वो आखिर दुनिया भी तो साथ चलानी है, दुनियादारी के अंदर तो वो वैसा ही है जिसका आम दुनियादार है, लेकिन माशाल्लाह अजहर शरीफ से पढ़ा हुआ है। जरा मिसाल देखिए इन लोगों की, मेरे अल्लाह जल्ला शानू ने किताबुल्लाह ही के अंदर उनके लिए क्या कलिमात इस्तेमाल फरमाए। बेसा मसलुल कौम अल्लज़ीन कज़्ज़बू, ये अल्लाह की बातों को छोड़कर दूसरी बातें करने वाले, अल्लाह की बातों से इनकार कर देने वाले, ये रोशन ख्याल, ये मॉडरेट जिन्होंने इनकार कर दिया है बी आयातिल्लाही, अल्लाह की आयात का, वल्लाहु ला यहदी कौमुज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ऐसी कौम जालिम कौम को कभी हदायत नहीं देता। फइन्नहा ला तअमा अल-अबसार, इस कौम के लोगों की आंखें होती हैं वो अंधे आंखों के नहीं होते, आंखें उनकी मौजूद होती हैं, वलेकिन तअमल कुलूब, उनके दिल अंधे होते, ये दिलों के अंधे आंखें हैं। यही बात जो शुरू में कही थी, आंखें हैं आपके पुकार को सुनते और देखते हैं, लेकिन दिल जो सोचने समझने का आला है उससे काम नहीं लेते। वाले किंता अमल कुलूब अल्लतीफ सदूर, वो दिल जो उनके सीनों में है उनसे सोचने समझने का काम नहीं लेते। सूरह जुमा की आयत नंबर 46 मैंने आपके सामने पढ़ी, मम्मा सल्लल्लाहु कफरू, अब इस आयत को दोबारा देखिए, अल्लाह ने उनके लिए कुफर का लफ्ज इस्तेमाल किया है, जो अल्लाह के सारी आयत को मानते हो और एक आयत को ना मानते हो वो मोमिन है के काफर जी। रसूलुल्लाह की सारी बातों को मानते हो लेकिन एक बात कहें कि कही तो रसूलुल्लाह ने लेकिन मानूंगा नहीं, मोमिन है के काफर, उनके लिए अल्लाह ने कुफर का कलमा इस्तेमाल किया। अल्लज़ीन कफरू, और तुम कहते हो अच्छा इसका तो दिमाग खराब है, ये हमें कहता है कि मैंने दाढ़ी नहीं रखी, मैंने पर्दा नहीं किया, ये छोटी छोटी बातों के ऊपर मैं रातों उठ के जो ही बातें करता हूं वो किसी काम नहीं आएंगी। अल्लाह का नाम बेन्यास हस्ती है, तुम्हारे सजदों और तुम्हारे रुकुओं की उसके सामने टका हैसियत नहीं अगर तुम पूरे के पूरे उसके सामने झुक नहीं, तुम्हारी ख्वाहिशात ने अगर सरेंडर नहीं किया उसके सामने तो तुम्हारे सजदों की جو تم نے روایتن کیے ہیں اس کو اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں، وہ بے نیاز ہستی. الذین کفروا کمثل الذین ینک بما لا یسمع الا دعاء ونداء صم بکم عمی فهم لا یاکلون. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی. اگلی آیہ کریمہ سے، آج ہمارا وقت بھی ہو گیا ہے اور نیا مضمون شروع ہو رہا ہے رزق حلال اور حرام کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ بیان کروں گا. آج ایک ہی آیہ کریمہ کو کرتے ہیں.
حلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. یا ایہا الذین آمنوا، اے اہل ایمان. آکالا یاکلو کہتے ہیں کھانا کھانے کو، اکلا اس نے کھانا کھایا. اردو میں بھی کہتے ہیں اکلے حلال اکلے حرام، ماضی ہے اکلا، مضارع ہے اس کا یاکولو، ناصرا ینصرو کا یہ باب ہے. اور کل کھاؤ، اور آخر پہ واو الف جمع کی علامت ہے، کیونکہ واو آیا ہے اور لام کے اوپر جو جزم تھی ہم نے پڑھا ہے کہ واو کی وجہ سے وہ علامت جزم جو ہے وہ پیش میں بدل گئی. کلو، تم سب کھاؤ. من طیبات، من طیبات پاک چیزیں کھاؤ. طیبہ کی جمع ہے طیبات، پاکیزہ کہتے ہیں طیبہ، اور جمع بنانے کا طریقہ جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہ کہ ہر وہ کلمہ جس کے آخر پہ گولتے ہوتی ہے وہ مؤنث ہے، سوائے حمزہ اور طلحہ مردوں کے جو نام ہیں. اس گولتے کو کاٹ کے الف اور تا کا اضافہ کر دیں گے تو اس کی جمع بن جائے گی طیبۃن. اس کی گولتے کو کاٹا، الف اور تا کا اضافہ کیا تو اس کی جمع بن گئی طیبات، سب پاکیزہ چیزیں. یا ایہا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، کلو کھاؤ. من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، ما جو رزقنا، رازا کا ہم نے عطا کی، رزق دیا، رازا نا ہم نے عطا کی، کم تم سب کو. رازا کا یرزقو، رازا کا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں رزق، عطا کو کہتے ہیں، جو کچھ اللہ کی طرف سے عطا ہو جائے اسے رزق کہتے ہیں، اور اصطلاحاً کھانے والی پینے والی چیزوں کو رزق کہا جاتا. جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس کو کھاؤ. وشکرو، اور شکر ادا کرو، مشکور ہو جاؤ، للہ اللہ کے، ان کن تم ایاہو تعبدون، ان اگر کن ہو تم، اردو کا کلمہ تم، اگر ہو تم سب ایاہو، صرف اس کو، اس کے علاوہ پھر کسی کو نہیں، تعبدون، آبادا یعبدو، آبادا اس نے عبادت کی، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، اور تعبدو تم عبادت کرتے ہو یا کرو گے، اور تعبدون اگر تم سب اسی کی اطاعت کرتے ہو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرتے ہو، واقعی اسی کی کرتے ہو، اس کے علاوہ پھر کسی کی نہیں کرتے،
یا لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. ہر دور میں دین، ہم پچھلی دفعہ جو پڑھ رہے تھے وہ آپ کو اگر یاد ہو وہ یہ تھا کہ دین رسموں کا نام نہیں، دین عبادت کوئی روح کے ساتھ اس پر عمل کرنے کا نام ہے. دین اتنی ہی بات کا نام ہے جو اللہ فرما دیں اور جو اس کے رسول فرما دیں. اپنے دماغ میں کچھ باتیں شامل کر کے خود ہی اس کے اوپر زور دینا شروع کر دینا یہ دین نہیں ہوتا. پچھلی دفعہ اس کی مثالوں میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ جتنا مشقت میں زندگی گزاریں گے اللہ راضی ہوگا، نہ اللہ کو تمہاری مشقت کی ضرورت ہی نہیں، نہ اس نے حکم دیا ہے، عبادت کرو اس نے عبادت کے طریقے بھی بتا دیے، نماز پڑھو اس نے نماز کے طریقے بتا دیے، روزہ رکھو روزے کے طریقے بتا دیے. اگر کوئی کہے کہ میں زیادہ دیر عبادت کرتا رہوں، سبحان ربی العظیم 3 دفعہ کہنے کی بجائے 5-7 دفعہ کہنے کی بجائے، تاک کی بجائے جفت عدد میں 3 کی بجائے 4 دفعہ کہوں گا تو مجھے اجر بڑھ جانا چاہیے، عقل کہتی ہے بات ٹھیک ہے تیری، اللہ کہتے ہیں غلط ہے، نماز ہی نہیں ہو، جو میں کہتا ہوں وہ کرو. میری اطاعت اصل میں عبادت ہے. اگر کوئی کہے کہ اللہ کے لیے قیام کرنا اس سے اللہ بڑا راضی ہوتا ہے، تو ہاں اللہ راضی ہوتا ہے، تو اس کے آداب بتا دیے، اپنے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا دیا کہ آدھی رات کبھی اس سے کم کبھی اس سے زیادہ کر لیا کرو، اس سے زیادہ تو رسول اللہ کو بھی اجازت نہ دی. تو کوئی کہے میں ساری ساری رات ہی کھڑا رہوں گا تو یہ پرہتانہ ربیانہ اور راہبانہ عبادت تو ہو سکتی ہے، اللہ والوں کی عبادت نہیں ہے. اللہ والے تو وہ عبادت کرتے ہیں. حتیٰ کہ ایک دن حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے رات کو دیکھا تو صحابہ تو رسول اللہ کے ہر کام کی تباہ کرنا اپنا ایمان سمجھتے تھے، تو انہوں نے اسی حوالے سے دیکھا کہ اگر آقا یوں پڑھ رہے ہیں تو میں بھی پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں. پیچھے کھڑے ہو گئے حضرت معاذ بھی. صبح ہوئی تو پاؤں سوجے ہوئے تھے، پوچھا معاذ کیا ہوا، یہ پاؤں کیسے سوج گئے؟ کہا آقا رات آپ کو عبادت کرتے دیکھا، میں نے سمجھا کہ مجھے بھی ایسی کرنی چاہیے، میں بھی آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، تو کھڑے کھڑے یہ متورم ہو گئے. تو محمد رسول اللہ نے کہا کہ میں نبی اللہ ہوں، اللہ مجھے اس کے لیے باقاعدہ قوت عطا فرماتے ہیں، مجھے آدھی رات کبھی کم کبھی زیادہ کرنے کے لیے کہا ہے اور تو نے آج پوری حد لگا دی، ایسا نہ کیا کرو. یہ راہبانہ ہے، یہ سوچ راہبانہ ہے. جس طرح ایک صاحب نے امی عائشہ سے آ کے پوچھا، کچھ حضرات آئے انہوں نے آ کے پوچھا کہ آقا رات کیسے گزارتے تھے، دن کیسے گزارتے تھے؟ ان کی عادت تھی کہ ٹو میں رہتے کہ ہم بھی ویسا کر سکیں. جب رسول اللہ کی رات کا ذکر اور دن کا ذکر پڑا تو ایک نے کہا کہ میں نے قسم آج سے کھاتا ہوں میں ہمیشہ روزے رکھا کروں گا، دوسرے نے قسم کھا لی میں رات کو سویا نہیں کروں گا، میں رات کو عبادت ہی کرتا رہوں گا، نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، میں شادی اور بیاہ بھی کرتا ہوں، میں بچوں سے کھیلتا بھی ہوں، میں زندگی کے ساری دنیا کے معاملات کے اندر داخل ہوتا ہوں تو سب ان سے بڑھ کر کوئی اللہ والا ہو سکتا ہے؟ اور کوئی کہے میں دنیا کو چھوڑ کے اللہ والا بننا چاہتا ہوں تو وہ اللہ والا نہیں ہے. وہ پنڈت جس طرح کرتے ہیں، پادری جس طرح کرتے ہیں، وہ ان کی قبیل کا کوئی شخص ہو سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ کا قبیل کا انسان ایسا نہیں کر سکتا. دین تو بڑا سادہ ہے جو محمد رسول اللہ فرما گئے. اسی طرح کچھ لوگوں نے اپنے اوپر خود ہی کچھ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں پابندیاں لگا دی. نہیں، یہ تو امیر لوگوں کا کھانا ہے، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم نہیں کھائیں گے. یہ امیر لوگوں کا پہناوا ہے، یہ بادشاہ لوگ کرتے ہیں، ہم تو نہیں کھائیں گے. یہ اللہ والے تو ایک دن میں ایک دفعہ ہی کھانا کھاتے ہیں، دو دفعہ نہیں کھاتے. روزہ جو ہے آج رکھ لیا ہے اور پھر جا کے اگلے دن ہی رکھیں گے دوبارہ، رات کو بھی نہیں کھانا، یہ اللہ والے تکلیف ہوگی تو پتا چلے گا. وہ ہماری ملازمہ بھی ایک دن کہہ رہی تھی آپ کا کیا روزہ ہے، روزہ تو ہم رکھتی ہیں، کیا رکھتی ہو تمہارا روزہ تو کہتے ہیں ابھی شروع ہوا صبح، شام کو تم نے پھر کھانا شروع کر دیا. کہتے ہیں روزے سے ہم تو رکھتے ہیں پھر اگلے دن جا کے کھاتے ہیں. تو میں کتنے پھر تم کیوں نہیں رکھتی؟ کہتے پھر رکھا تو نہیں جا سکتا، ہمیں کام شام بھی کرنے ہوتے ہیں، تو غیر فطری ہو گیا. یہ رہبانیت تو ہو سکتی ہے، اسلام نہیں. اسلام نے تو اس حد تک احتیاط کی، ذرا غور کی، اس حد تک احتیاط کی لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جب تشریف لائے گھر تو کسی ایک بیوی کے پاس بھی گئے تو دوسری بیوی کے پاس بھی گئے، تیسری بیوی کے پاس بھی گئے، تو پتا چلا کہ آپ شہد کھا کر کہیں سے آتے ہیں. کوئی بیوی ہے جو آپ کو شہد دے دیتی ہے تو ان کے دماغ میں یہ عورتیں چاہے محمد رسول اللہ کے گھر کی ہوں، سوتن ہونے کے ناطے حسد تو ہوتا ہے نا اندر، تو کہیں محبت ادھر بڑھ نہ جائے، تو انہوں نے آپس میں ایکا کر لیا اس کے گھر میں شہد تو ہے، شہد تو وہ دے گی، تو رسول اللہ کو پسند بھی آ گیا اس لیے روز استعمال بھی کرتے. تو کہنا کہ آپ کے منہ سے خاص قسم کی بو آ رہی ہے یا رسول اللہ، اور بو واقعی ایک خاص شہد میں سے ہوتی ہے. تو جب ایک بیوی کے پاس بھی گئے، دوسری کے پاس بھی گئے، تیسری کے پاس بھی یہی جملہ سنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے بعد میں وہ شہد نہیں کھاؤں گا. اللہ نے آیات نازل کر دی کہ محمد جس کو ہم نے حلال کیا ہے تیری کیا ضرورت کہ تجھے حرام کر دے، اور اس کے چاہتا ہے کہ تو اپنی بیویوں کو راضی کر لے. یہ محمد رسول اللہ، ان سے بڑھ کر کوئی ہستی ہو سکتی ہے؟ یہ ان کو کہہ دیا گیا. سورہ تحریم اسی پہ نازل ہوئی. اور خود ہی اپنے پاس کچھ باتوں کو بڑھا بڑھا کر بیان کرنا، مثال کے طور پہ یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں روایت ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیا، کدو جسے کہتے ہیں، پسند ہے. کب رسول اللہ نے کہا کہ تم بھی پسند کرو؟ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی پسند ہے، کھاؤ. بچے دو دن کھا کے، ایک دن ٹینڈے ایک دن گھیا، ایک دن ٹینڈے ایک دن گھیا، موسم آتا ہے ایسا، یہ کھانے وہ بےچارے اکتا جاتے ہیں. تو رسول اللہ کی پسند سے اکتا ایمان رہ جائے گا؟ نہیں پسند تو نہ کھاؤ. کب زبردستی انہوں نے کہا کہ یہ کھاؤ؟ حضور سے نہیں کہا. کوئی چیز جس کو اللہ منع کر دے اس سے تو رکیں گے. تمہاری طبیعت مزاج نہیں پسند کرتا تو اسلام نے طریقہ یہ بتایا تو ٹھیک ہے نہ کھاؤ, کیڑے نہ نکالو اس میں, نہ کھاؤ. خوب مجھے گھر کے اندر کے معاملات یاد آتے ہیں. گھروں میں سکھایا جاتا ہے کہ جتنا ڈالا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پلیٹ خالی کرنی ہے. اچھا پلیٹ چاٹنا بھی ہے, اچھی بات ہے بھائی چاٹ لو. اگر سالن زیادہ ڈال لیا ہے, چاول زیادہ ڈال لیے ہیں, تو اب اس کو خالی بھی کرنا ہے. سنت ہے لازمی کرو جی, پیٹ اب اجازت نہیں دیتا. تمہارا پیٹ اجازت دے یا نہ دے سنت پوری کرو. کب رسول اللہ نے اس طرح کی بات کہی تھی. ہمارے اپنے گھر میں مجھے یاد ہے کہ ہماری ایک بہن, جب چھوٹے تھے ہم بچے تھے تو والدہ نے ہمیں یہی بات سکھائی. مجھے آج بھی یاد ہے میٹھے چاول پکے ہوئے تھے, کھانے کے بعد جتنے نہیں کھائے جا سکے اس نے پلنگ کے پیچھے پھینک دیے اور امی کو صاف کر کے دکھا دیا, یہ دیکھے امی میں نے گھر صاف کر لیا. یہ دین نہیں. سمجھانے والی بات یہ تھی کہ بیٹا جتنا کھانا ہے اتنا لینا ہے, یہ تھی سمجھانے والی بات. یہ سمجھانے والی بات نہیں ہے کہ جو تم نے ڈال لیا ہے اب اسے ختم بھی تم نے کرنا, یہ سمجھانے کی بات نہیں. اس لیے کہ وہ پلیٹ کا خالی کرنا سنت تھی اور اپنی صحت کی حفاظت کرنا فرض تھی. میں بات سمجھا سکا؟ تو سنت کو پورے کرتے ہوئے صحت کو برباد کرتے ہوئے اپنے فرض کو نہ توڑ دینا. فرض ہے تم پہ اپنی صحت کی حفاظت, اس بات کا خیال رکھنا. ڈالو ہی اتنا جتنا تمہیں کھانا ہے, یہ تربیت ہونی چاہیے. اس حد تک رہیے جو اللہ کہتے ہیں. اپنے آپ آگے بڑھ کر ریسٹرکشنز لگا دینا, یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا اور یہ کھانا اور یہ کھانا, کہا کہ ان پروہتوں کی باتوں کو ختم کرو. جس کو ہم طیب کہتے ہیں اسے رغبت سے کھا لو, پسندیدگی سے کھا لو. اور جس کو ہم نے کہا ہے کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے اسے مت کھاؤ. اور کراہت کا معاملہ تمہاری طبیعتوں اور مزاجوں پر ہے, ہم اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائیں گے. میں مثال دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اصحاب ہیں جو بیٹھے ہوئے دب کو اردو میں گو کہتے ہیں. گو ایک جانور ہے جو بڑے کرلے کی طرح کا ہوتا ہے, بڑا طاقتور اس کا گوشت ہے. کچھ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین, جس میں حضرت خالد بن ولید بھی تھے, وہ یہ گو کھا رہے تھے. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آقا آپ بھی تناول فرما لیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اکرہ بذلک, نہیں مجھے اس سے کراہت ہوتی ہے, میں نہیں کھاؤں گا. اگر حرام ہوتا تو رسول اللہ صحابہ کو کھانے دیتے. وہ یہ حلال تو ہے لیکن تمہارے مزاج پر ہے, کھانا چاہو تو کھا لو. یہ ہے وہ تھیم جو اسلام دینا چاہتا. کب کہا ہے کہ جس کو میں نے حلال قرار دیا ہے تمہارے لیے کھانا فرض ہو گیا ہے؟ نہ یہ بات کہ وہ لازمن کھاؤ, نہ یہ بات کہ یہ تو بڑے لوگ کھاتے, اہل تقویٰ کو تو بس روز دال ہی کھانی چاہیے. وہ میں نے پہلے بھی شاید واقعہ سنایا تھا کہ مولانا مودودی علیہ رحمہ کی مجلس شورا کا کھانا ان کی اپنی ذاتی جیب سے ہوتا تھا. تو ایک دن وہ کہنے لگے کہ آپ اہل رائے ہیں, کیا کھانا چاہتے ہیں اپنا فیصلہ کر لیجیے. تو پہلے سے پوچھا تو کہنے لگا دال, دوسرے سے پوچھا تو دال, تیسرے سے پوچھا تو دال, چوتھے سے پوچھا دال ہے، پانچویں سے پوچھا تو بڑی مشکل سے اس نے کسی دال کا نام لیا، پانچویں چھٹے نے سبزی کا نام لیا۔ آگے موسیٰ خان صاحب جو کہ پشاور سے آئے ہوئے تھے، ان کے رکن شورا تھے، وہ پشاوری لہجے میں ہی بولتے تھے، آپ کو پتا وہ فے کو پے اور پے کو فے کر کے بولتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ وہ مولانا مودودی پہلے ہم کو ایک فتویٰ دو۔ بھائی فتویٰ اس میں والی کیا بات ہے؟ انہوں نے تو پوچھا کیا چاہتے ہو، جو کہتے ہو وہ آج پک جائے گا انشاءاللہ۔ نہیں نہیں مولانا مودودی ہم کو ایک پہلے فتویٰ دو۔ اچھا کیا فتویٰ مانگتے ہیں بھائی؟ وہ یہ مرغی مرغی جو ہے یہ کاپور کے بچے کے لیے اتری ہے کیا ہمارے لیے اتری ہے؟ یہ جو نیکی کا فضول بخار چڑھتا ہے تو آدمی کہتا ہے یہ اچھی چیزیں، یہ تو اللہ والے نہیں کھاتے، مومن تو دال چال کھا کے گزارا کر لے گا۔ دعائیں سکھائی ہیں مومنوں کو کہ یا اللہ رات کی روٹی دے دے، صبح کی خیر ہے۔ کیوں بھائی؟ اللہ شانو نے یہ ساری کائنات کی طیبات پاکیزہ چیزیں کس کے لیے بنائی ہیں؟ کافروں کے لیے کہ ہمارے لیے بنائی ہیں؟ خلیفہ کے لیے بنائی ہیں، جو اللہ کا خلیفہ اس کے لیے۔ یہ دو طرح کے رویے بن گئے ہیں، یا تو اپنی مرضی کی وجہ سے ریجیکٹ کرنے کا، اپنے اوپر حرام کر لینے کا۔ میں نے آپ کو بتایا اس کی بنیاد پہ تو محمد رسول اللہ کو بھی اجازت نہیں۔ ہاں نہیں پسند مت کھاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جس طرح رسول اللہ نے صاف کہہ دیا انا اکرہ بذلک، نہیں مجھے اس سے کراہت ہے، میں نہیں کھاؤں گا، میرا نہیں جی چاہتا۔ جی کا چاہنا جی کا نہ چاہنا، ایک آدمی ہے مٹن بڑے شوق سے کھاتا ہے، دوسرا اس کا شوق نہیں ہے تو بے شک نہ کھائے، لیکن یہ نہ کہے کہ مٹن میں نے کھانا جائز ہی نہیں، میں اپنے اوپر حرام کرتا ہوں مٹن، یہ نہیں کر سکتا۔ نہ کھانا اور بات ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ سمندر اور اس کے سارے جانور تمہارے لیے حلال ہیں، سمندر اور اس کے سارے جانور تمہارے لیے حلال ہیں۔ اب آپ کو اس میں مچھلی صرف تو نہیں، رہو مچھلی تو نہیں، مچھلی کی تو کئی اقسام اور کئی اشکال، اور اس کے اندر تو اور بھی بہت سارے جانور ہیں، ہر طرح کی چیز پائی جاتی ہے۔ تمہیں نہیں پسند نہ کھاؤ، لیکن جس کو رسول اللہ نے کہہ دیا ہے تمہارے لیے حلال اللہ نے کر دیا ہے، کسی کو حرام کہنے کا اختیار ہے؟ ہاں نہ پسند ہو نہ کھاؤ، یہاں پہ اجازت ہے، لیکن اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر دو؟ میں نے عرض کیا یہ تو محمد رسول اللہ کو بھی اجازت نہ تھی کہ وما ينطق عن الهوى، وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحا، اگر وہ ایسا کہیں کر دیں تو فوراً وحی نازل ہو جاتی ہے، جس طرح سورہ تحریم نازل ہو گئی۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، طیبات یہاں پہ حلال اور حرام کا تذکرہ نہیں کیا، طیبات کہا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے جس طرح مٹن، گھی، شہد، آب زمزم سارے حلال چیزیں، عمدہ چیزیں، لیکن اگر کوئی صاحب یوں کرے کہ رشوت کے مال سے جا کے عمرہ بھی کرائیں اور واپسی پہ وہ وہاں سے زمزم بھی لے آئیں اور وہاں کی کھجوریں بھی لے آئیں، وہ کھجوریں اور وہ زمزم ہے تو حلال، لیکن کیا طیب رہ گیا؟ اس کی بھی احتیاط کرنی ہے۔ صرف یہ نہیں کہا کہ مردار نہ کھانا، صرف یہ نہیں کہا کہ جس پر اللہ کا نام کا ذبیحہ نہ ہو، اللہ کے نام پہ ذبح نہ کی جائے، وہ نہ کھانا۔ یہ رسمیں جب پڑھتے ہیں تو کاروباری ادارے کس طرح کھیلتے ہیں اس کی ایک مثال لیجئے۔ سعودی عرب میں دو بڑی کمپنیاں تھیں جو کہ یہ مرغی کا گوشت بیچتی تھی. ایک کمپنی نے دوسری کمپنی کو فلاپ کرنا تھا, اور یہ آج نیکی کے جتنے نیک لوگوں کے رسالے ہیں ان کے اندر یہ چیزیں بڑی عام آتی ہیں. انہوں نے کسی رسالے میں دے دیا کہ کاکی دواجن والوں کی جو مرغیاں ہیں ان کے ذبح کرنے کا طریقہ اسلامی نہیں ہے, غیر اسلامی طریقے سے ذبح کی جاتی ہیں, کیونکہ ان کا سلاٹر آسٹریلیا میں ہے اور آسٹریلیا کے اندر وہ مرغی کے جو پاؤں ہیں وہ اوپر باندھ دیے جاتے ہیں اور چونچ کو نیچے والے ایک ربن کے ساتھ باندھا ہوا ہوتا ہے اور ایک بلیڈ چلتا ہے جو ان کی گردن کو کاٹتا ہے. یہ طریقہ اسلامی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی تکبیر پڑی جاتی. یہ انہوں نے کہہ کے لوگوں نے جناب گھر کے اندر بھی جتنی کاکی دواجن کی چیزیں پڑی تھی اٹھا کر باہر پھینکی, حرام کھائیں. کاکی دواجن کا سارا کاروبار نیچے گر گیا. اس کو سمجھ آ گئی کہ انہوں نے کیا کیا ہے. اس نے اپنی سارے جتنا اندر سامان پڑا ہوا تھا اس کے ریپر کو بدلا اور اس کے اوپر نیا ریپر چھاپ دیا, مذبوحہ بطریقہ الاسلامیہ, اسلامی طریقے سے ذبح کی گئی ہے, اور حتیٰ کہ اس نے مچھلی کے اوپر بھی لکھ دیا مذبوحہ بطریقہ اسلامیہ. یہ تو حال ہے. وہ حلال ہو, حلال ہونے کے ساتھ دوسری شرط یہ بھی ہے کہ وہ طیب بھی ہو. وہ غصب کے مال کی, وہ چوری کے مال کی, وہ ڈکیتی کے مال کی, وہ رہزنی کے مال کی, وہ حرام کمائی کے ذریعے طوائف میں تو جاتی ہے نا عمرہ حج کرنے, بلکہ ہر سال جاتی, جانے والیاں بھی جاتی ہیں, دو نمبر کا کاروبار کرنے والا بھی جاتا ہے حج کرنے. ان کی کمائی طیب نہیں ہے. ہم اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام تو نہیں کہہ سکتے, یہ میں بتانا چاہتا ہوں. وہ ہے تو حلال ہی لیکن طیب نہیں ہے. اللہ نے طیب کھانے کا حکم دیا. یہ میں بات سمجھا سکا جی کہ اللہ نے حلال کے لفظ کی بجائے یہاں پہ طیب کیوں کہا ہے؟ کہ بعض حلال چیزیں بھی ہوتی ہیں انسان اپنے عمل سے انہیں غیر طیب کر لیتا ہے. حلالاً الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا لوگوں جو ایمان لائے ہو کھاؤ من طیبات, پاکیزہ چیزوں میں سے, ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں, جو ہم نے تمہیں عطا کی, وشکرو اور شکر گزار ہو. یہاں پر بھی ایک بات سمجھانا مقصود ہے کہ آدمی صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہے, پسینے میں شرابور, بڑی محنت کی, اس کو تنخواہ ملی, اس کو عوض مزدوری معاوضہ ملا, اس کو اجر ملا, وہ پیسے ٹکے لے کر گھر آیا, اس کے دماغ میں شیطان نے ڈالا کہ یہ تیرا مال ہے. اگر وہ مان لے کہ میرا مال ہے تو پھر اسے شکر گزار اپنی ذات کا ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اس نے ٹکے کما لیے. اللہ کہتے ہیں کہ وہ ہم نے دیا ہے, وہ تم نے نہیں لیا, وہ ہم نے دیا ہے, اس لیے شکر گزار ہمارے ہونا. اگر میں تمہیں طاقت نہ دیتا, میں تمہیں صلاحیت نہ دیتا, میں تمہیں مواقع نہ دیتا تو تم یہ سب کچھ کما لیتے, تو پھر شکر گزار کس کا ہونا چاہیے؟ دماغ میں یہ بات آتی ہے میں کماتا ہوں, وہ شکر کر اللہ نے تجھے زندگی دی, شکر کر کے اللہ نے تجھے ہمت دی, شکر کر کے اللہ نے تجھے صلاحیت دی, شکر کر کے پھر صلاحیت کو لگانے کے مواقع دیے. کتنے لوگوں ہیں جن کے پاس مواقع نہیں, ہاتھ پاؤں ہیں, صلاحیتیں بھی ہیں, مواقع نہیں, تجھے دے دیے. اگر اس بنیاد پر ہوتا کہ میری صلاحیتوں کی وجہ سے مجھے یہ رزق ملا ہے. کتنے باصلاحیت لوگ بھوکے ہیں, ان کے گھر میں رزق کیوں نہیں؟ اگر عقل مندی کی وجہ سے, اگر زیرکی کی وجہ سے, اگر تمہاری چالوں کی وجہ سے تمہارے گھر میں رزق آتا ہے, تو پھر سارے عقل مند اور دانشور امیر ترین ہونے چاہیے اور احمق غریب ہونے چاہیے. تو ہم تو دیکھتے ہیں, سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, جنہیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں, جنہیں اٹھنے بیٹھنے کا کرینہ نہیں, جن کی رالیں ٹپک رہی ہیں, کروڑوں خربوں اربوں میں کھیلتے ہیں, اور دانشور کے گھر بچہ بیمار ہو جائے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر کو کیسے دکھاؤں, دوائی کیسے لاؤں گا, یہ کیسے ہو گیا. پھر یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے, ہم نے تو صرف تمہیں کوشش کرنے کا حکم دیا ہے. پھل لگانا پھل نہ لگانا, رزق کا آنا رزق کا نہ آنا, یہ ہماری آزمائش کے مراحل ہیں, یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے. ہم نے تو تم سے پوچھنا ہے کہ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ محنت کرو, کیا تم نے محنت کی؟ ہم نے کہا تھا اپنی صلاحیتیں جو ہماری عطا کردہ ہیں اس راہ میں لگاؤ, کیا تم نے لگائی؟ ہم نے تو یہ پوچھنا ہے, اگر اس میں تم ناکام ہو اس کی ہم نے آخرت کے اندر تمہیں سزا دینی. بہت امیر آدمی بھی ممکن ہے کہ وہ اللہ والا نہ ہو, اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ کلاش انسان بڑا اللہ والا ہو. یہ تو اللہ کبھی دے کر آزما رہا ہوتا ہے, کبھی چھین کر آزما رہا ہوتا ہے, یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش کے مراحل ہیں. اس کی بنیاد پر کبھی کسی کو رزق نہیں دیتا. اللہ صرف آزمائش کے لیے رزق دیتا اور آزمائش کے لیے رزق چھینتا ہے. جس کو دیتا ہے اس لیے کہ اس کو آزماتا ہے کہ یہ خرچ کیسے کرتا ہے, جس سے چھینتا ہے وہ یہ صبر کیسے کرتا ہو. یہ تو آزمائش کی گھڑیاں تھیں. تلکل یامون داولہا بین الناس, یہ دن ہیں جو ہم ایک دوسرے کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں, آج اس کو آزمایا کل اس کو آزمایا. یہ تو آزمائش اور اللہ کی پلاننگ کا حصہ ہے. یہ اللہ ہی رزق دیتا ہے, دماغ سے نکال دو. اور ہم کرتے کیا ہیں یار, دو نمبر کا کاروبار کیا, ملاوٹ کی, خدا کی قسم کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. اللہ کہتا ہے یہ تم نے لوگوں کو نہیں دھوکہ دیا, ہم نے آپ کو دیا ہے. میں تو دیکھ رہا تھا, دینے والا تو میں تھا, تو جو اس نے اس طرح نہیں تم نے کمایا, حرام کا کمایا ہے. مان لو کہ یہ میرا عطا کردہ رزق ہے, میرے کہنے پہ تم اسے حاصل کرو, میرے کہنے پہ لگا دو, یہ اصل شکر گزاری ہے. اور منہ سے آپ کروڑ دفعہ کہیں کہ اللہ تیرا شکر. رشوت لینے والے بھی کہتے ہیں نا ہاذا من فضل ربی, مکانوں کے اوپر بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے ہاذا من فضل ربی. کیسے بنی پٹواری صاحب, پٹواری صاحب تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ کہتے ہیں ہاذا من فضل ربی. بچہ کیا کرتا ہے جی؟ ماشاءاللہ جی, رشتہ دیکھا بڑا کھاتا پیتا ہے. لگا کیا ہوا ہے؟ لگا تو کلرک ہے, تنخواہ تو اس کی 2-3 ہزار روپیہ 5 ہزار روپیہ ہی ہے. اوپر کی کمائی میں اللہ کا فضل ہے, روز کے 20-25 ہزار روپے کما لاتا ہے. یہ جب انسان اندر سے اس فلسفی کو نہیں سمجھتا کہ دینے والی ہستی کون ہے, پتا چل جائے دینے والی ہستی وہ ہے, تو پھر اس کا انسان شکر گزار ہوتا ہے. اور شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مال وہ رزق جس نے دیا ہے اس طرح استعمال کیا جائے جس طرح وہ چاہتا ہے. مومن دینے والا, وہ انعام کرنے والا, وہ رزق دینے والی ہستی جس طرح چاہتی ہے کہ اس رزق کو استعمال کیا جائے, پھر یہ ویسے ہی استعمال کرنا. اس نے اگر کہا ہے کہ میں نے تجھے 10 ہزار روپے تو دیے ہیں تیرے روزمرہ کے خرچے کے لیے, اور یہ 10 ہزار پلس جو تجھے ملے ہیں, تیری ایک بہن ایک تیرا بھائی کمزور رہ گیا ہے, اس میں اس کا بھی حق ہے, اس کو بھی دینا ہے. تم کو کمائے تو میں نے, دے اس کو دوں. دینے والا کہتا ہے وہ میری مخلوق ہے، میں نے تیری آزمائش کے لیے تجھے دیے، تو اس کی عزت نفس کا خیال رکھ کے اسے دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ہے وہ شکر جو اللہ چاہتا ہے. منہ سے آپ 50 دفعہ بھی شکر 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 کہیں گے وہ شکر نہیں ہوگا. شکر تبھی ہے کہ دینے والے نے جس طرح رزق دیا ہے وہ جس طرح اس نے چاہا ہے کہ اس کی راہ میں فلاں 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 جگہ پہ لگے، وہاں پہ لگا بھی دو. اگر یہ لگایا ہے تو پھر آپ نے شکر ادا کیا. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اس کی عبادت کرتے ہو، اگر اس کی عبادت نہیں کرتے اپنے نفس کی کرتے ہو تو اپنے نفس کے کہنے پہ جہاں مرضی خرچ کر لو. اگر معاشرے سوسائٹی کی تم اطاعت کرتے ہو، عبادت کا مطلب تو اطاعت کرنا ہے نا، اگر معاشرے اور سوسائٹی کو سجدہ کر بیٹھے ہو جس طرح وہ کہتے ہیں خرچ کرو تو اس راہ میں وہ مال لگا دو. اور اگر اللہ ہی کو مانتے ہو کہ اسی کی عبادت کرتے ہیں تو پھر جس طرح اللہ نے کہا ہے اس مال کو اس راہ میں لگا. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ. کس کا شکر ادا کرنا ہے؟ یہ صرف زبانی کے عملی، یہاں بھی بسا اوقات ہوتا ہے کہ انسان عملی تو کر رہا ہوتا ہے لیکن کہتا یہ دکھراوا نہ ہو جائے، وہ زبان سے شکر ادا نہیں کرتا. اللہ کو زبان کا شکر بھی مطلوب ہے اور عمل کا شکر بھی مطلوب. وہ بھی نیکی کا جس کو بخار چڑھتا ہے اس کو یہ حالت ہو جاتی. دین تمہاری سوچوں کا نام نہیں ہے، پچھلے ہفتے سے ہم اسی بات کو کر رہے ہیں، جس طرح اللہ کہتے ہیں ویسے ہی کرنا ہوگا.
محمد محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارزقني علما نافعا واسعا عميقا. اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من عندك. اللهم ارزقني حياة سعادة وموت شهادة. آمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قد 173 پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم واللحم الخنزير وما أهل به لغير الله. إنما ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کسی کلمے کا جملے کا آغاز انا سے ہو، انا سے ہو، قد سے ہو، قد افلح المؤمنون، لام لازم سے ہو،
یا کسی کلمے کے اندر نون ثقیلہ زائدہ داخل ہو جائے اس سب کے معنی بے شک ہوتے ہیں. ان سارے حروف کے معنی یقیناً ہوتے ہیں. قد افلح المؤمنون یقیناً مومن کامیاب ہو گئے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لام لگا ہے یقیناً تمہارے لیے بہترین اسوہ محمد رسول اللہ ہے. لام بھی آ جائے گا قد بھی آ جائے گا لقد. یاتی منی الہدا اما یاتی ین منی یاتا ین یہ یاتا ین جو ہے آخر پہ نون یہ بھی سکیلا آ گیا. یقیناً میری طرف سے آئے گی تمہارے پاس ہدایت. لیکن جب کلمہ انما استعمال ہوتا ہے تو اسے اداتِ حصر کہتے ہیں ان بریکٹ کر لیتا ہے. انما حرم یقیناً یقیناً حرام کر دیا ہے منع کر دیا ہے روک دیا ہے. علیکم ویسے حرام کا کلمہ جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد محترم ہوتا ہے. حرام اعلیٰ جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد جو اردو میں ہم حرام کہتے ہیں جس سے روک دیا گیا ہو. مسجد الحرام حرمت والی مسجد. لیکن حرام اعلیٰ جب اعلیٰ اس کے اس بعد آ جائے گا تو اس کے معنی روک دیا گیا ہے منع کر دیا گیا شاہی فرمان کی خلاف ورزی ہوگی اگر وہ کام کیا گیا. تو شہنشاہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ اللہ جل شانہ ان کے کسی حکم کی عدولی نہیں کی جا سکتی. جتنے احکام کے اندر اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو جائے وہ حرام ہوتے. حرم علیکم تم پہ حرام کر دیا ہے پابندی لگا دی ہے. المیتۃ مردار کی مرا ہوا جانور نہیں کھانا. والدم اور خون نہیں کھانا گرا ہوا خون وہ نہیں پینا چاہے وہ جم گیا ہو چاہے بغیر جمع ہو جو بہ گیا ہے خون اسے نہیں پینا. میں نے ابھی یہ جو کلمہ بھی استعمال کیا ہے کہ یہاں تو صرف دم کا کلمہ استعمال ہوا ہے. دم کا مطلب تو خون ہے لیکن یہاں پہ الف لام جو شروع میں لگایا گیا ہے یہ خاص کہہ دیا ہے. یہ خاص دم جو ہے وہ تم پہ منع کیا گیا ہے. یہ خاص سے مراد جو کسی کو ذبح کرنے پر کسی پہ زخم لگانے سے جو بہ جائے خون وہ حرام ہے. ورنہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ جسم کے کچھ حصے ایسے ہیں جو جمے ہوئے خون ہیں اور ہم انہیں کھاتے ہیں وہ نہیں منع کیا گیا. دمن مسفوحن سورہ مائدہ میں جو بتایا وہ دمن مسفوحن کا لفظ استعمال ہے. وہ خون جو بہا دیا گیا وہ حرام کر دیا گیا. ولحم الخنزیر لحم اردو میں استعمال کرتے ہیں خنزیر کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. خنزیر کا گوشت اور اس میں بھی لحم بھی اسم ہے خنزیر بھی اسم ہے. پہلے کے ساتھ الف لام نہیں لگا ہوا اور دوسرے کلمے کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے تو ترجمہ کرتے ہوئے ان کی کا اضافہ کرتے ہیں لحم الخنزیری خنزیر کا گوشت. وما اوہلا واو کے معنی ہماری زبان کے کلمہ اور ما کا مطلب جو. اوہلا یہ کلمہ ہم نے تو ویسے پہلے بھی نکالا تھا لیکن آج پھر نکالیے. یہ بڑی ہا اور لام لام سے مل کر بنے گا, ہے لام لام. ڈکشنری میں سے نکالیں, کہیں پر آپ دیکھیں گے اس کے معنی لکھے ہوں گے چاند کا دیکھنا, کئی معنی لکھے ہوں گے حلال کر لینا, ہے لام لام. دو آنکھوں والی ہے جی, اس میں سے نہیں جی, ڈکشنری سے نکالنا ہے. قمری مہینے کا آغاز بھی حلہ کہتے ہیں, حل القمر, یعنی قمری مہینے کا آغاز ہو گیا. بارش خوف جی 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 جی. حل بالفرح, اس کو غم سے خوشی مل گئی, حلہ کے معنی وہ بھی. اس سے پہلے الف لا آ جائے گا شروع میں, اوہلا جی جی. پھر آگے آ جائے گا اہلا بھی. جب اہلا کا مطلب تو یہی ہوگا جو آپ نے پڑھا ہے, لیکن جب بھی کا ساتھ آئے مانی آ جائے تو اس کے معنی ذبح کرتے ہوئے کسی پر اللہ کا نام لینا یا نہ لینا, تسمیہ. بھی جب ساتھ لگ جائے, بھی نہ ہو تو اس کا مطلب پہلے دن کا چاند ہی ہوگا. اللہ, اس نے لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دیا, کہنا ہو تو اس نے اللہ کا ذکر بلند کرنا شروع کر دیا تو تب بھی اللہ ہی کا کلمہ بولا جاتا ہے, لیکن بھی جب لگے گا تو اس کا مطلب ہو جائے گا ذبح کرنے کے وقت نام لینا. بھی لغیر اللہ, نام کے لیے, اور غیر ابھی ہماری زبان کا کلمہ ہے, اور اللہ تو بھی استعمال ہوتا ہے. لغیر اللہ, اللہ کے علاوہ, اللہ کے غیر, یعنی اللہ کے سوا. غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا یہ بھی حرام کر دیا, یہ سب چیزیں حرام. غیر اللہ کے نام پہ بھی چیز اتنی ہی حرام ہے جتنا خنزیر کا گوشت, جتنا مردار اٹھا کے کھا لینا اتنا ہی حرام. فمن اضطر, فا کا مطلب پس, من کا مطلب جو, من ہوتا تو اس کا مطلب سے ہوتا. اضطر, یہ کلمہ ویسے تو ضرر کا کلمہ اردو میں استعمال کرتے ہیں, نقصان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. مجبوری کے اتنا نقصان ہو کہ انسان مجبور ہو جائے اس کو کہتے ہیں یہ مضطر ہو گیا ہے, لاچار ہو گیا. یہ اصل میں تو تھا کلمہ ضر یا ضر, لیکن باب افتعال میں جب آئیں گے تو اس کی تے جو ہے اپنی شدت کی وجہ سے تے کو اللہ جل شانہ نے یہاں توئے میں بدل دیا. یہ بہت کم جگہ پہ ہوا ہے, جہاں بہت زیادہ شدت آئے گی وہاں پہ تے کو توئے میں بدلتے ہیں اللہ جل شانہ. اور یہاں بھی اصل میں افتعال کے وزن پہ ہوتا تو یہاں پہ تے ہونی چاہیے تھی, تے کی بجائے یہاں پر اب توئے ہے, کوئی زیادہ شدت کی بات ہے. جو بہت زیادہ مسترب ہو گیا, جو بہت زیادہ مجبور لاچار اور مقہور ہو گیا. عام آدمی کے لیے اب قانون نہیں بنایا جا رہا، اب اس کے لیے ہے جو بہت زیادہ مجبور ہو گیا. ہم پڑھیں گے اس میں بہت زیادہ مجبوری کے کیا معنی ہے. ولا آدم غیر باغن، ہاں شرط یہ ہے، یہ شرط ہو کہ وہ بہت مجبور ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ شرط بھی لازم ہے کہ غیر باغن، وہ بغاوت کرتے ہوئے نہ کرے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کا جذبے کے ساتھ نہ کرے، خالصتاً مستر ہو کر کرے، خالصتاً مجبور مقہور ہو کر کرے. وہ اگر ان میں سے کوئی چیز کھا لے، ولا آدن، آد کہتے ہیں حد سے بڑھ جانے کو، دشمنی کرنے کو، عداوت کا کلمہ بھی یہیں سے، عدو کا کلمہ بھی یہی ہے، دشمن جسے کہتے ہیں، دشمنیاں کرتے ہوئے اور حد سے بڑھتے ہوئے یہ حرکت نہ کرے، یہ نہ چاہے باغ، یہ نہ چاہتے ہوئے کہ میں نے بغاوت کرنی ہے، یہ نہ چاہتے ہوئے کہ میں نے دشمنی کرنی ہے، اور مجبور اور مقہور ہو چکا ہو تو اس کو اجازت ہے کہ وہ مردار بھی کھا سکتا ہے، وہ خون بہا ہوا بھی کھا سکتا ہے، وہ خنزیر کا گوشت بھی کھا سکتا ہے، وہ غیر اللہ کے نام پہ دی ہوئی چیز بھی کھا سکتا ہے، لیکن اضطراب کی یہ کیفیت ہو جائے تو فلا اسما، فا بس لا نہیں، اسما نہیں ہے کوئی گناہ، علیہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالی ہے غفور الرحیم، غفور بھی ہے، مغفرت فرمانے والے ہیں، رحیم ہے، رحم فرمانے والے. اللہ اکبر. یہ پچھلے تین چار لیکچر جو ہوئے ہیں اس کے اندر حلال حرام کی باتیں، اور اس کے پیچھے فلسفی یہ کہ وہ چیز حلال ہے جو اسے اللہ کہہ دیں، اور وہ چیز حرام ہے جسے اللہ منع کر دیں. اور یہ حلال اور حرام کا اختیار محمد رسول اللہ کو بھی نہیں ملا، اپنی مرضی سے کسی چیز کو وہ حلال اور اپنی مرضی سے وہ کسی چیز کو حرام قرار نہیں دے سکتے. کہ وما ينطق عن الهوى، کہ وہ اپنے نفس سے کوئی حکم صادر نہیں فرماتے، ان هو الا وحی یوحى، وہ صرف وحی ہوتی ہے جو ان پہ نازل ہوتی. اللہ کے رسول کا فخر یہ تھا، وہ فرماتے ہیں کہ انا سید الانبیاء، میں تمام انبیاء کا سردار ہوں، ولا افتخر بذلک، مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں، افتخر بعبودیت، مجھے فخر ہے کہ میں ان کا بندہ اور غلام ہوں. اور بندہ اور غلام اس چیز کو جائز سمجھتا ہے جس کو اس کا مالک اجازت دیتا ہے، اور اسی چیز کو وہ کہہ دے کہ اب تمہارے لیے منع ہے تو اس سے وہ رک جاتا. یہ حلال کر دینے کی اور حرام کر دینے کی صلاحیت اللہ جل شانہ نے اگر محمد رسول اللہ کو نہیں دی تو مجھے اور آپ کو دے سکتے؟ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مومنوں کو سکھائی ہے، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے، اللہم اکفین بحلالک عن حرامک، اے اللہ حرام بہت زیادہ ہو بس اتنی کفایت کر دے کہ وہ حلال ہو، حرام نہیں چاہیے، مجھے آپ کا حرام نہیں چاہیے جس سے آپ منع کر دے، چاہے وہ کروڑوں اور خربوں ہو، وہ تھوڑا ہو لیکن حلال ہو، مجھے صرف حلال چاہیے. وَغْنِينِ بِفَضْلِكَ اور مجھے غنی کر دے اپنے فضل سے. اَمَّنْ سَوَاكَ اپنے علاوہ کسی اور کے فضل سے غنی نہ کرنا, خالصتاً مجھے اپنے فضل سے غنی کر. کسی کی مہربانیاں بھی شامل نہ ہو اس میں, یا اللہ اپنی مہربانی سے مجھے غنی کر. یہ دعا مومنوں کو سکھا کہ جب انسان حلال اور حرام کی تمیز بھی اٹھا دے تو دراصل وہ بغاوت کے جرم کے اندر پکڑا جاتا, وہ اللہ کا مجرم ہو جاتا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن کہا کہ یا رسول اللہ, آپ اللہ سے میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما لے, مجھے مستجیب دعا بنا دے, ایسا کر دے کہ میری دعائیں قبول ہو جایا کریں. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسات, پاکیزہ چیزیں اور حلال لقمات کھانے کھائیے, اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرما دے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ میں قرآنی نسخہ آپ کو دے رہا ہوں, اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی, اس کا 1% امکان نہیں کہ میں تمہاری شارک سے قریب ہوں اور پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں. جب اللہ کا وعدہ ہے تو غلط کیسے ہوگا. لیکن اسی اللہ نے کہا ہے کہ اگر اس نے حرام کا مال کھایا ہوگا, حرام کا خون بنا ہوگا جو اس کے جسم میں دوڑتا ہوگا, وہ حرام کی سوچ پیدا کرتا ہوگا, تو پھر مجھ سے دعائیں مانگے گا تو اس کی دعائیں زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو جائیں گی, مجھ تک نہ پہنچ سکے. تو پھر یہ آپ کا شکوا کہ دعا قبول نہیں ہوتی غلط ہے. اپنے آپ کو ابھی اس دعا کرنے کا اہل نہیں بنایا, اس کو اہل کر لیجئے, دعائیں قبول ہو جائیں. ممکن ہے یہ بھی دماغ میں آئے تو پھر کافروں کی کیسے قبول ہو جاتی ہیں, مومنوں کی کیوں نہیں ہوتی. جس شخص نے جس قانون کو ماننا ہوتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جاتا. آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے بادشاہ اللہ جل شانہ کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا ہے, اب کہنا اس کا چلے گا پھر کسی اور کا نہیں چلے گا. فوج میں جو جائے گا تو صبح اٹھ کے لیفٹ رائٹ اسے کرنا ہے, نہیں کرے گا اسے پٹھو لگے گا, لیکن سولین کو نہیں کہا جا سکتا, اس لیے کہ سولین ابھی فوج میں گئے نہیں, چلے جائیں گے تو ان پر بھی حکم لاگو ہو جائے گا. غیر مسلم نے ابھی کلمہ پڑھ کر اپنے گلے کے اندر اللہ کی اطاعت کا کلاوہ ڈالا نہیں ہے, اس کے لیے دوسرا قانون ہوگا, تمہارے لیے دوسرا ہوگا. خاص ہے ترکیب میں قوم میں رسول ہاشمی, اس کا معاملہ دوسروں سے مختلف ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا, قسم ہے اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے.